یمن پر صہیونی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، یمن کی خود مختاری پر حملہ اور علاقے میں صہیونیوں کی بڑھتی ہوئی لاقانونیت کا تسلسل قرار دیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ نے یمنی میڈیا اور صحافیوں پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جارحیت نیتن یاہو کے دیوالیہ پن اور مایوسی کی عکاسی کرتی ہے جو خیالی فتوحات کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے تیونس کے عوام نے سیدی بو سعید بندرگاہ پہنچ کر غزہ پٹی کے محصور عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کے حامل بحری جہازوں پر مشتمل کارواں کا شاندار استقبال کیا۔ غزہ میں جاری صہیونی جرائم اور بھوک مری کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے دنیا بھر کے ہزاروں لوگ اس علاقے کے عوام کا محاصرہ توڑنے اور فوری طور پر غذا و خوراک روانہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے پہلے اسپین کے شہر بارسلونا کی بندرگاہ سے انسان دوستانہ امداد کے حامل تقریباً 20 جہازوں پر مشتمل السموت کارواں غزہ کی جانب رواں دواں ہے اور اس وقت تیونس کی سیدی بو سعید بندرگاہ پہنچا ہوا ہے۔ السموت امدادی کارواں کے تیونس پہنچنے پر اس ملک کے عوام نے سیدی بو سعید بندرگاہ پہنچنے پر پرجوش استقبال کیا اور فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے۔ اس کارواں میں دنیا بھر سے انسانی حقوق کے سینکڑوں فعال کارکن اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم لیے ہوئے غزہ کا غیر قانونی محاصرہ توڑنے اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کا سلسلہ بند کرانے کے لیے غزہ کی جانب رواں ہیں۔ صہیونی حکومت امریکہ کی مدد و حمایت سے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر وحشیانہ حملے کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی و بھوکمری پھیل گئی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے شمالی غزہ میں جبالیہ کے علاقے میں ایک بم دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ کے علاقے میں مجاہدین نے بکتر بند گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 4 صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کارروائی کے دوران بکتر بند گاڑی میں آگ لگ گئی اور اس کے تمام فوجی مارے گئے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے رامو چوراہے کے قریب بھی شہادت پسندانہ کارروائی میں 20 صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر صہیونی فوج نے پیر کے روز بھی غزہ شہر کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کی تل ابیب کی نئی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارے صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں ایک دن میں 50 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ 100 سے زائد عمارتوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، جن میں ہزاروں شہری رہائش پذیر تھے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے کہا کہ اسرائیلی فوج دانستہ طور پر پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں اور پناہ گزینوں کے مراکز میں گھری ہوئی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ شیلنگ کے نتیجے میں 200 سے زائد خیمے تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جبری نقل مکانی کی پالیسی کو تقویت دینے کے لیے جارے عناصر جان بوجھ کر اس طرح بمباری کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ شہر کے تمام رہائشی بلاکس کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ آپریشن گیڈون چیرٹس 2 کے تحت غزہ پر حملے اور قبضے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے مسلم علماء کی اسمبلی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان میں مزاحمت کا ہتھیار صرف حزب اللہ یا شیعوں کا ہتھیار نہیں ہے بلکہ تمام لبنانیوں کا ہتھیار ہے، اور تمام تر دباؤ کے باوجود ہم اسے ترک نہیں کریں گے۔ مسلم علماء کی اسمبلی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سربراہ شیخ غازی حنینی نے بیروت میں شہید سید حسن نصر اللہ کے مزار کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اسلامی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں کہا کہ ہم لبنان کے کسی عہدیدار کو، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم، رکن پارلیمنٹ یا وزیر ہو، حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے مطالبات طائف معاہدے میں مزاحمت سے متعلق شق کے مطابق واضح ہیں۔ لبنان کے اندرونی حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے بعض خلیجی ممالک کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لبنانیوں کے لیے قومی عزت نان شب سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ غیر ملکی طاقتوں کے آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ دوسری جانب لبنان کے برجستہ عالم دین شیخ احمد قبلان نے کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور فوج کا طاقتور حلیف ہے۔ شیخ احمد قبلان نے زور دے کر کہا کہ حزب اللہ کے سلسلے میں ہر طرح کا غلط فیصلہ لبنان کی تباہی کی شکل میں سامنے آئے گا، اور تمام فریق جان لے کہ لبنان کی خود مختاری کی خرید و فروخت ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی قانونی حیثیت اس وقت تک رہ سکتی ہے جب تک کابینہ قومی اور انتظامی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور اگر اس موضوع پر آنچ آئی تو حکومت اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ہم اپنی فکر خمینی میں، کاش ہمارا خوبی و شامل راہ حسینی میں، ڈال رہے ہیں فکر ہم اپنی فکر خمینی میں، ہو سبھی اعمال ہمارے فی سبیل اللہ.
سامعین، ابھی آپ پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام میں ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں اور مقالوں پر نظر ڈالیں گے. پہلے ایران کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر. روزنامہ کیہان: دوحا سربراہی اجلاس کے موقع پر عراقچی نے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی. اگر صہیونی غلطی کرتے ہیں تو ہمارا رد عمل منہ توڑ ہوگا. رمضان شریف: عراقچی کا 3 یورپی ممالک کو انتباہ، اگر آپ ٹریگر میکانزم استعمال کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کھو دیں گے. ایشیا اور بحر الکاہل سے لے کر افریقہ اور یورپ تک غزہ میں اسرائیلی جرائم کی عالمی مذمت. روس اور چین مغرب سے آزاد مالیاتی ڈھانچہ تعمیر کریں گے. روس کے وزیر خزانہ. اور اب روزنامہ جامع جم: ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ: ایران دباؤ میں نہیں آئے گا، جارحیت پر خاموشی ایجنسی کی تاریخ پر داغ ہے. عدلیہ کے سربراہ: صہیونیوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، ایسے میں خاموشی اور کمزوریوں کو اجاگر کرنا جائز نہیں۔ صہیونی جارحیت میں غزہ کا سب سے اونچا رہائشی ٹاور زمین بوس، ہزاروں اسرائیلی فوجی غزہ کی جنگ سے فرار ہو رہے ہیں، رپورٹ۔ لبنانی حکومت اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، حزب اللہ۔ سامعین، اب پاکستان کے اخبارات کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ جنگ، یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانے جا رہے ہیں، علیمہ خان۔ امیگریشن تنازع شدت اختیار کر گیا، ٹرمپ کی واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کی دھمکی۔ عرب ممالک کا نیٹو طرز پر مشترکہ فوجی فورس کے قیام پر غور۔ اسرائیل غزہ میں منظم طریقے سے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، غیر ملکی ڈاکٹرز۔ سعودی عرب اور فرانس مشترکہ سفارتی اقدامات، فلسطینی ریاست کا قیام اگلے مرحلے میں داخل۔ روزنامہ نوائے وقت، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ قطر میں حماس رہنماؤں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک بار پھر دھمکی۔ مارکو روبیو کے اسرائیل پہنچتے ہی غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی۔ سیلاب سے پنجاب کی معیشت کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، احسن اقبال۔ چین اور امریکہ کے درمیان 4 ماہ کے دوران چوتھی مرتبہ تجارتی مذاکرات کا آغاز۔ سامعین، اور اب روزنامہ ایکسپریس کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے اگلی باری کس کی ہے۔ قطر اپنے ہاں امن کے لیے جو مذاکرات کرتا رہا ہے، اسے امریکہ کی بھرپور سرپرستی حاصل رہی ہے اور تعاون بھی۔ کالم نگار تنویر قیصر شاہد لکھتے ہیں کہ اردو اور فارسی زبان میں وحشت، بربریت، بد اخلاقی اور عالمی سفارتی قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف جتنے بھی مروج الفاظ پائے جاتے ہیں، غاصب و صہیونی اسرائیل کا عملی کردار ان سب پر پورا اترتا ہے۔ جن عرب و خلیج فارس کے مسلمان ممالک نے امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اور امریکی دباؤ پر صہیونی اسرائیل کو نام نہاد ابراہیم اکارڈ کے تحت تسلیم کیا ہے اور اس سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، سبھی نے وقتاً فوقتاً اس مبینہ دوستی کے نتائج دیکھے بھی ہیں اور ان کو بھگتا بھی ہے۔ اس سلسلے میں تازہ ترین سانحہ اور بھگتان 9 ستمبر 2025 کو دیکھنے میں آیا، جب صہیونی اسرائیل نے عالم عرب کے ایک چھوٹے سے ملک قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بلا اشتعال حملہ کر دیا۔ حملہ اور اسرائیل نے بہانہ یہ تراشا کہ چونکہ دوحہ میں حماس کے کئی لیڈر ایک مخصوص عمارت میں پناہ لیے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں قتل کرنے کے لیے یہ حملہ کیا۔ یہ بہانہ نہایت ہی بے بنیاد اور بودا ہے۔ اس حملے میں مذکورہ حماس لیڈرز تو محفوظ رہے، مگر ان کے 5 قریبی ساتھی شہید ہو گئے۔ گویا اسرائیلی ہدف اور انٹیلیجنس درست تھی۔ اس سے قبل صہیونی اسرائیل عالم عرب میں پھیلائے گئے اپنے جاسوسوں کی معرفت ایران اور لبنان میں اپنے کئی بڑے مخالفین کو شہید کر چکا ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ صہیونی و جارح اسرائیل نے اس لیے قطر پر حملہ کیا کہ اسے یقین واسق تھا کہ قطر پلٹ کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب نہیں دے گا؟ آج قطر پر اسرائیلی حملے کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی طرف سے اسرائیل پر جوابی حملہ نہیں کیا گیا۔ اس خاموشی کو کیا عنوان دیا جائے؟ قطر پر بے جا اسرائیلی جارحیت اور قطر کی جانب سے منہ توڑ جواب نہ دیے جانے پر عالمی سطح پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ممتاز عالمی عسکری جریدہ ایشیا ڈیفنس سیکورٹی یوں لکھتا ہے، قطر وہ عرب ملک ہے جہاں العدید کے علاقے میں 10,000 سے زائد امریکی فوجی جدید ترین اسلحے کے ساتھ تعینات ہیں. ان امریکی افواج کا ہر وقت امریکی سینٹرل کمان سے عسکری رابطہ بنا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود امریکی فوجی قطر پر اسرائیلی ہوائی حملے کو کیوں نہ روک سکے، اور ان کا قطر میں موجودگی کا قطر کو پھر کیا فائدہ پہنچا؟ کیا امریکہ نے دانستہ اپنے ازلی حلیف اسرائیل کی بالادستی کے لیے قطر کو دھوکہ نہیں دیا؟ یہ جریدہ مزید لکھتا ہے کہ قطر کے پاس رافائل، ٹائفون اور F-15 نامی جدید امریکی اور برطانوی و فرانسیسی ساخت کے جنگی طیارے بھی ہیں، اور امریکی پیٹریٹ میزائل بھی ہیں، اور NASAMS نامی ہلاکت خیز میزائل بھی. یہ جنگی طیارے فضا میں حملہ آور اسرائیلی جنگی طیاروں کو تباہ بھی کر سکتے تھے، اور میزائل قطری فضا میں اسرائیلی میزائلوں کو روک کر فنا بھی کر سکتے تھے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. آخر کیوں؟ کیا یہ بے حسی یا نااہلی ہے؟ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرنے والا کوئی بھی عرب یا خلیج فارس کا ملک اسرائیل سے سفارتی و تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان اب تک نہیں کر پایا ہے. پچھلے 70 برسوں کے دوران صہیونی اسرائیل فلسطین، مصر، اردن، شام، لبنان، یمن، تیونس اور ایران پر حملے کر چکا ہے، اور کئی عرب ممالک کی قیمتی اور اسٹریٹجک زمینوں پر قبضے بھی کر چکا ہے. اب عالم اسلام میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ قطر کے بعد کون سا اسلامی و خلیج فارس کا ملک اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے گا. قطر پر تازہ اسرائیلی حملے کے بعد آج 15 ستمبر 2025 کو قطر کے دارالحکومت میں عرب اسلامک سمٹ کا انعقاد ہو رہا ہے. امیر قطر اس عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. خدا کرے مذکورہ عرب اسلامک سمٹ ہی عالم اسلام کے اتحاد کا سندیشہ بن جائے. اور سامعین، اب ایران اور پاکستان کے اخبارات کے بعد ہندوستان کے بعض اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ انقلاب، اسپین فلسطین حامی مظاہرین کے بعد لاوٹال سائیکل ریس کا حتمی مرحلہ منسوخ، وزیر اعظم کا اظہار فخر. عرب ملکوں کے نیٹو جیسے فوجی اتحاد کی تجویز. تیجسوی یادو کا تمام 243 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اشارہ. روزنامہ قومی آواز، امریکی وزیر خارجہ اسرائیل میں غزہ پر حملوں میں آئی شدت، کئی اونچی عمارتیں تباہ، 13 فلسطینی شہید. ہند نجات کاروباری کے بہیمانہ قتل سے صدر ٹرمپ شدید غصے میں. پوتین کے صارفین ممالک کو سزا اور ٹرمپ کے کا ساتھ دے یورپی یونین. G7 ممالک اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں ایران. نیپال کی عبوری حکومت کے لیے کچھ اہم وزراء کے ناموں کا حتمی شکل دے دی گئی ہے. عزیز سامعین، قومی آواز نے اشوک سیون کے ایک مقالہ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے غزہ بحران، عالمی سفارتکاری اور سیاسی لاپرواہی کے سامنے بے بس انسانیت. آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تقریباً 2 سال سے غزہ شدید بحران سے دوچار ہے، اور دنیا اس قدر بے حس ہے کہ عالمی سفارتکاری کی چالاکی کی پردہ پوشی ختم ہو چکی ہے. غزہ میں اب تک 65,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 1,63,000 زخمی ہوئے ہیں، اور 5,00,000 لوگ بھوک کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. حالات اس قدر خراب ہیں کہ 134 بچوں سمیت تقریباً 400 افراد غذائی قلت سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اسرائیل نے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہے. اس کے اسپتال، گھر اور اسکول تباہ ہو چکے ہیں. صحافیوں کو خاموش کر دیا گیا ہے، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ذاتی دفاع کے نام پر اسرائیل نے لبنان، اردن، شام، یمن، ایران اور حال ہی میں قطر پر بھی بمباری کی ہے. پھر بھی اقوام متحدہ خاموش ہے. مغربی ممالک اسرائیل کے دفاع کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر تل ابیب کو جواب دہ بنانے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ وہی ممالک اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مذاکرات کے نام کی ناکامی یا سفارتی شکست نہیں ہے، بلکہ عالمی سفارتکاری کا اخلاقی فقدان ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، چھٹی صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم علمی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
چھٹی صدی ہجری قمری کا دور ایران کے عظیم شاہی خاندان کی دو حکومتوں یعنی سلجوقیان اور خارزم شاہیان کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں خصوصاً سلجوقیوں کے دوران حکومت افکار مذہبی اور سنت پرستی کا عقل پرستی پر غلبہ تھا، اور بہت سی عقلی علوم اور فلسفی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ سلجوقی حکومت کے حکام سنت پرستوں، بالخصوص اس کے مشہور و معروف وزیر خواجہ نظام الملک، عقل پرستی کے سرسخت مخالف تھے۔ صلیبی جنگوں کے رونما ہونے اور عالم اسلام کے خلاف یورپیوں کے حملے کی وجہ سے بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا، اور مسلمانوں کا زبردست علمی خزانہ برباد ہو گیا۔ مگر اس دلخراش حادثے کے رونما ہونے کے باوجود، چھٹی صدی کو ہم علم و معرفت کی صدی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے بے شمار دانشوروں نے علمی وادی میں قدم رکھا اور اپنی بے پناہ اور مسلسل علمی جد و جہد کے ذریعے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی۔ اور انہی دانشوروں میں سے ایک عظیم المرتبہ دانشور، مشہور و معروف محدث و فقیہ سعید بن حبت اللہ راوندی تھے، جو قطب راوندی کے نام سے معروف تھے۔ آج ہم اسی عظیم الشان علمی شخصیت کی پاکیزہ زندگی کے کچھ نقوش سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سامعین، چھٹی صدی ہجری قمری شیعوں کے مشہور محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں۔ علماء اور بزرگان دین نے انہیں شیعوں کے سب سے بڑے محدث اور علوم اسلامی کے نابغہ روزگار کے عنوان سے قرار دیا ہے۔ البتہ ان کی قدر و منزلت اور معرفت و شناخت کا جو حق تھا، اس قدر انہیں پہچانا نہیں گیا۔ علامہ قطب راوندی علیہ الرحمہ ایران کے تاریخی شہر کاشان سے قریب ایک دیہات راوند میں پیدا ہوئے۔ افسوس کہ ہم ان کی تاریخ ولادت اور بچپن کے حالات سے بے خبر ہیں، اور ان کی صحیح تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات 14 شوال سن 573 ہجری قمری ہے۔ لہٰذا اس دن کو علامہ قطب راوندی کے دن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کی کمسنی اور خاندان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا مرحوم اس زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد عظیم اساتذہ جیسے ابو علی طبرسی، عماد الدین طبرسی اور سید مرتضیٰ رازی سے قصب فیض کیا، اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول اور تکمیل کے لیے قم المقدسہ کا سفر کیا، جو فقہ تشیع کا مرکز اجتہاد اور نامور علماء کے دروس کا مرکز تھا۔ قطب راوندی بہت ہی کم عرصے میں شیعوں کے عظیم و معتبر افراد میں شمار ہونے لگے۔ قطب الدین راوندی فکری اعتبار سے ان علماء ربانی کے پیرو تھے، کہ جن کے افکار صدیوں سے لوگوں کے مشام کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ آپ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے فقہا کے افکار نظریات میں اس طرح رج بس گئے کہ ان کے شاگردوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے، جس سے ان کے علمی اور عملی جوہر و کمالات میں نکھار آ گیا۔ علامہ طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان قطب راوندی کے استاد تھے، اور استاد و شاگرد میں اتنی زیادہ قربت تھی کہ دونوں کے نام نامی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ علامہ قطب الدین راوندی نے بزرگ محدثین سے اصفہان، خراسان اور ہمدان جیسے شہروں میں بنفس نفیس روایتیں سنی اور نقل کی ہیں، اور ان کی سید جمیلہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے شہروں کا دورہ کیا اور کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں۔ درحقیقت اس زمانے میں وسائل و امکانات کی کمی، بزرگان دین سے استفادے کے لیے دوسرے شہروں تک علمی سفر اور علمی منابع کے حصول کے لیے علماء ربانی کا سفر کرنا بھی نہایت ضروری تھا، اور ہر عالم دین کا سفر اس کی معلومات اور علوم کی جانکاری سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔
تمام علماء اور قطب الدین راوندی کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ تھا کہ وہ تمام دانشوروں اور مکاتب فکر کے نظریوں پر تعمیری تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ ان کی فکری تنقیدیں نہ صرف یہ کہ خود ان کی علمی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی، بلکہ انہوں نے دوسرے افکار کے بارے میں اپنی تنقیدوں کو آمادہ کر کے مبہم اور غیر واضح نکات کو دانشوروں کی توجہ کا باعث بنایا، اور ان کی یہ سعی و کوشش شکوک و شبہات کے دور کرنے یا ان خامیوں کے دور ہو کر علوم کی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب تحافت الفلاسفہ میں بعض فلاسفہ کے اظہار و خیالات میں جو شکوک و شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہی چیز سبب بنی کہ اس زمانے کے فلاسفہ شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر کے اس کا جواب پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ در حقیقت علم و دانش میں ترقی و پیش رفت انہی تنقیدوں اور علماء نقطہ سنج کی تنقیدوں اور ان کے جوابات کی مرہون منت ہیں۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے دوسرے آثار میں سے کتاب تفسیر قرآن اور تاویل الآیات بھی ہے۔ آپ نے ان کتابوں میں آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، جیسے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی 33 آیت کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کتاب آیت الاحکام میں سے اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کی تحقیق کی ہے کہ جو احکامات سے مخصوص ہیں، لیکن علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کی سب سے اہم ترین کتاب خرائج و جرائع ہے، جو فقہی اور کلامی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات سے مخصوص ہے۔ آپ نے اس کتاب میں معجزات کو نقل کرنے کے بعد ان معجزات کے بارے میں جو معتبر روایتیں بیان ہوئی ہیں انہیں تحریر کیا ہے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نہ صرف مسجد، گھر اور مدرسے میں رہ کر عوام الناس کو نور علم سے منور کیا ہے، بلکہ متعدد سفروں میں بھی اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہیں اور بے شمار شاگردوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے اسلامی معاشرے کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے ہر ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا ہے۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے شاگرد تابناک ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد گنا قدر سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے آراستہ ہونے والوں کے جم غفیر میں سے کہ جنہوں نے علامہ قطب راوندی سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علم کے بلند و بالا مرحلے پر پہنچی ہیں، انہی تابند و درخشاں ستاروں میں سے ایک معتبر نام ان کے فرزند ارجمند حسین بن سعید بن ہیبت اللہ راوندی سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سے 6 صدی ہجری کے ایک اور عظیم فقیہ اور شیعوں کے معتبر مفسر قرآن ابن شہر آشوب مازندرانی بھی علامہ قطب الدین راوندی کے ہی برجستہ شاگرد تھے۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں اس عالم شہیر اور محدث بے نظیر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نشر و معارف اہل بیت علیہ السلام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی کرنیں بکھیرتے اور لوگوں کے قلوب کو مودت اہل بیت میں پروتے ہوئے چار شوال سن 573 ہجری قمری کو بارگاہ عزتی میں پہنچ گئے اور مسند علم و عمل کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر گئے۔ انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی علماء دانشوروں اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والے علامہ قطب الدین راوندی کے گھر میں جمع ہو گئے تاکہ اہل علم و تقویٰ سے سرشار عظیم المرتبہ شخصیت کا آخری دیدار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں۔ اذان زور سے کچھ لمحہ پہلے علامہ قطب الدین راوندی نے آخری سانس لی اور اپنے کو خداوند عالم کے سپورٹ کر دیا اور ساری کائنات مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم شاگرد کے سوگ میں ڈوب گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک میں دفن ہوئے۔ تقریباً 8 صدیاں گزر جانے کے بعد حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی دوران مزدوروں سے غلطی سے علامہ قطب الدین راوندی کی قبر مبارک کا ایک گوشہ شگافتہ ہو گیا اور لوگوں نے بڑی ہی حیرت و تعجب کی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسم اطہر 800 برس بعد بھی صحیح و سالم ہے۔ علماء اور عوام نے برجستہ گواہی دی کہ ان کا جسم ان کی کتابوں اور ان کے آثار کی طرح صحیح و سالم ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ قطر میں عرب اسلامی ملکوں کا سربراہی اجلاس، اسرائیل کو لگام دینے پر تاکید۔ ایران اپنے سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا الیکشن کمیشن کو انتباہ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک۔ اور نیپال میں عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور احتجاج کی اطلاعات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قطر پر غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کے بعد آج پیر کو دوحہ میں اسلامی اور عرب ملکوں کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں قطر، غزہ، ایران، یمن، لبنان، شام اور دیگر اسلامی ملکوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ دوحہ میں اسلامی اور عرب ملکوں کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے آغاز میں امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ ہمارے ملک کے دارالحکومت دوحہ پر خیانت آمیز اور بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایک ایسے ملک پر حملہ کیا جو غزہ میں جنگ بند کرانے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا تھا۔ امیر قطر نے کہا کہ اسرائیل ایک غاصبانہ اور اپارتھائیڈ سسٹم کی جانب قدم بڑھا رہا ہے اور وہ اپنے آس پاس کے سبھی ملکوں پر حملہ کر کے تباہ کن جنگ کی آگ کے شعلے بھڑکا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہنگامی سربراہی اجلاس سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل، عرب لیگ کے سربراہ، عراق، مصر، ترکیہ اور دیگر ملکوں کے سربراہوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا مقصد غزہ میں جنگ بند کرانے کی کوششوں کو سبوتاج کرنا تھا اور یہ حملہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ آج اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور امریکہ اور مغربی حکومتیں اسرائیل کی اسلحہ جاتی اور مالی مدد کر رہی ہیں۔ اجلاس کے دیگر شرکا نے سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل کو اس کے جرائم کی بابت جواب دہ بنائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صہیونی حکام کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مقررین نے اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے مقابلے میں متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دوحا میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں صدر پزشکیان نے دوحا پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران قطر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور عرب ملکوں کو صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح متحد ہو جانا چاہیے۔ امیر قطر نے دوحا کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دوحا میں سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر اور عراق کے وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں صدر مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم محمد الشیعہ السودانی نے خطے میں صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنے اور غاصب حکومت کے جرائم کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے، جو عرب اور اسلامی ملکوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے دوحا کے دورے پر ہیں، کہا ہے کہ ایران اپنے سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنی تازہ پوسٹ میں لکھا ہے کہ میں دوحا میں اس واضح پیغام کے ساتھ موجود ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس خطرے کے مقابلے میں، جو پورے خطے کو لاحق ہے، قطر کے ساتھ اور در حقیقت سبھی مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی قطر کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حالیہ حملے کے موضوع پر عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے اتوار کو دوحا پہنچے ہیں۔ یہ اجلاس عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہی اجلاس کی تمہیدی نشست کے عنوان سے منعقد ہوا۔ دوحا میں منعقد ہونے والے اسلامی اور عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں وزراء نے قطر اور دیگر اسلامی ملکوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کی اور تل ابیب کی جارحیتوں کو ان ممالک کے اقتدار اعلی، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ سید عباس عراقچی اور اسحاق ڈار نے ان حساس حالات میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی اہم ذمہ داری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ تہران اور اسلام آباد فلسطین کے عوام کی مزاحمت اور ایک آزاد ریاست کی تشکیل کے لیے ان کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ آج عرب اسلامی ملکوں کا ہنگامی سربراہی اجلاس دوحا میں منعقد ہو رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان اس اجلاس میں شرکت کے لیے دوحا میں موجود ہیں۔ ایران پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس آج پیر کو تہران میں منعقد ہوا، جس میں آئندہ 3 ماہ کے دوران $10 ارب کے تجارتی روڈ میپ کو تیار کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں ایران کی ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کی وزیر فرزانہ صادق نے دونوں مسلم ممالک ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی، بینکنگ، ٹرانزٹ، توانائی، زرعی اور ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بالخصوص ایران کے خلاف 12 روزہ سہونی جارحیت کے دوران پاکستان کے حمایتی موقف کو سراہا اور کہا کہ یہ حمایت دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی گہرائی کے ساتھ ساتھ آپسی تعلقات کی مضبوطی میں بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی علامت ہے۔ پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال نے اس موقع پر ایران کے ساتھ مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم تجارتی حجم کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی میں غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا تو پورا عمل کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج پیر کے روز ایک اہم مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے عمل میں کسی بھی مرحلے پر غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا تو پورے عمل کو ہی کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ اس معاملے میں عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی کی بینچ نے ایس آئی آر سے متعلق داخل عرضیوں پر سماعت کے دوران یہ بھی واضح کیا کہ بہار کے ایس آئی آر پر آنے والا فیصلہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نظیر ہوگا، لہذا یہ فیصلہ ملک بھر میں آئندہ ہونے والی انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی پر بھی لاگو ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ الیکشن کمیشن کو پورے ملک میں نظر ثانی کے عمل سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف آپریشنوں میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کارروائی بنو میں کی۔ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2 دن پہلے بھی خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 12 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے تھے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں میں آج پیر کو بھی 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں آج پیر کو شہید ہونے والے افراد میں 2 6 سالہ جڑواں بچے بھی شامل ہیں جو اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنے ہیں۔ غزہ میں پیر کو غاصب اسرائیل کی فوج نے تقریباً 20 عمارتوں کو تباہ کر دیا جن میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے شمالی علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوب میں نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور غزہ میں اونچی عمارتوں اور رہائشی مکانات کو بمباری کر کے تباہ کرنا صہیونی حکومت کی ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ اگست کے مہینے سے اب تک 1800 عمارتوں اور مکانات کو صہیونی فوج نے ہوائی حملے کر کے تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی بے گھر اور سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں صہیونیوں کے دو اہداف پر ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل نے مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوج کے ڈرون یونٹ نے 4 ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں 2 اہداف کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق ان ڈرون طیاروں میں سے 3 نے ام الرشراش کے علاقے میں واقع رامون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ 1 ڈرون نے نقب نامی علاقے میں ایک فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے آپریشن کو کامیاب قرار دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ کارروائی فلسطینی عوام اور ان کے مجاہدین کی مدد، غزہ پٹی کے باشندوں کی نسل کشی اور فاقہ کشی کو رقم کرنے والے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف اور یمن پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یمن در حقیقت اپنا مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرض ادا کر رہا ہے، اور وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی اور اس کی قابل فخر مزاحمت کی حمایت جاری رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال میں دشمن کی تمام کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن توانائی کو بروئے کار لائے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے حالیہ مہینوں میں بارہا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت اور امریکی جارحیت کے جواب میں بحیرہ احمر اور بعض دیگر علاقوں میں اہداف پر حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کی حمایت اور یمن پر مسلط کردہ بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش میں امریکہ نے یمنی شہریوں پر بارہا حملے کیے ہیں، جن میں اب تک درجنوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم تمام تر امریکی صہیونی اور مغربی جارحیتوں کے باوجود یمن کی مسلح افواج فلسطین اور غزہ کی حمایت کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے تحت وہ اب تک مقبوضہ فلسطین میں درجنوں فوجی اہداف، صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں اور یہاں تک کہ بحیرہ احمر اور بحر ہند میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ نیپال کی نئی عبوری حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنے اور نو منتخب وزیر اعظم سشیلا کارکی کے خلاف نعرے بازی اور عوامی احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی کے خلاف نوجوان اور جین زی تحریک سے جڑے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہونے لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ حکومت مخالف عوامی تحریک کے ہیرو سدن گرنگ نے سخت الفاظ میں وزیر اعظم کارکی کو سخت خبردار کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت عوامی تحریک کے جذبے کو نظر انداز کر رہی ہے، جسے میں وزیر اعظم کی کرسی تک لایا ہوں اسے ہٹانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اتوار کی رات وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہنگامہ بھی ہوا ہے، جہاں سابق حکومت مخالف مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور کئی جین زی گروہوں نے عبوری حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سشیلا کارکی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھتے ہی تحریک کی بنیادی باتوں کو بھول گئی ہیں اور وہ منمانے طریقے سے فیصلہ کر رہی ہیں۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ ایران کے ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے جیت لی ہے۔ زاگرب فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ 125 کلو وزن کے فائنل مقابلے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ورلڈ فری ریسلنگ میں 125 کلو وزن کے فائنل میں ایران کے امیر حسین زارے اور جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان گیورگی مشویل دیشویلی کے درمیان مقابلہ ہوا اور امیر حسین زارے نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ امیر حسین زارے نے فری اسٹائل ورلڈ ریسلنگ کے فائنل میں لگاتار تیسری بار سونے کا تمغہ جیت کر ہیٹ ٹرک بنائی۔ اس سے پہلے 2021 اور 2023 کے عالمی کپ میں بھی امیر حسین زارے نے سونے کے تمغے حاصل کیے تھے۔ ایران کے قابل فخر ہیوی ویٹ ریسلر امیر حسین زارے نے 125 کلو وزن کے فائنل میں جمہوریہ آذربائیجان کے پہلوان کو 5-0 سے شکست دے کر لگاتار تیسری بار عالمی چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہاشم علی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم
خیریت سے ہوں، عشق نبی